تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی طاقت کا سامان رکھا ہے، اتنی چیزیں اس میں رکھی ہیں کہ اسی گندم سے ہمارا خون بنتا ہے، اسی گندم کے کھانے سے ہماری ہڈیاں بنتی ہیں، اسی گندم کے کھانے سے ہمارا گوشت بنتا ہے، اور اس گندم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلوکوز اور فاسفورس کی اتنی مقدار رکھی ہے کہ کسی اچھے ذہن کے لیے، کسی اچھے دماغ، جتنے گلوکوز اور جتنے فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کی سب اس گندم میں میسر ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے کتنا ہمیں ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں کیسا اناج عطا فرمایا، اور پھر یہی نہیں کہ ایک گندم عطا فرمایا، ہمارے لیے طرح طرح کے غلے عطا فرمائے، طرح طرح کا اناج عطا فرمایا کہ اگر کسی کو گندم کھانے سے کوئی مشکل پیش آتی ہے، اس لیے کہ اس گندم میں کہا جاتا ہے کہ 60 سے لے کر 90% تک نشاستہ ہوتا ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو رب کریم نے ہمیں اس کے عوض میں دوسرے اناج عطا فرمائے اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں کہ اگر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو فلاں روٹی کھا لے، جو کی روٹی کھا لے، تو اس سے وہ چنے کی روٹی کھا لے اور اس سے اپنی غذا کو پورا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ یعنی یہ وعید ہے، اتنی فضیلت تو بیان کر دی کہ روٹی کے ٹکڑے اگر زمین پر گرے ہوں تو انہیں اٹھا لو، دسترخوان پر اگر روٹی کے ذرات ہیں تو ان کو اٹھا لو، اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اس طریقے سے نہیں کیا، اناج کو ضائع کیا، روٹی کو ضائع کیا اور روٹی کے ذرات کو نہیں اٹھایا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ جس سے اس روٹی نے منہ موڑ لیا پھر پلٹ کر اس کی طرف نہیں آتی۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، جو غذا، جو روٹی عطا فرمائی، اس کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کا ادب کرنا چاہیے اور اسے کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر رب کریم نے اس اناج میں برکت بھی رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق میں یہ برکت رکھی کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 لوگوں کو کفایت کرتا ہے، اور 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگوں کو کفایت کرتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق میں برکت رکھی ہے کہ جو آدمی اپنے لیے لے اس میں رب کریم اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ 2 لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے 2 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کو اور 4 افراد کا کھانا 8 افراد کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اور جو یہ بھی کہا گیا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے یہ تمہیں معلوم نہیں ہے، لہذا ہر جتنا کھانا ہے اسے مکمل کرو۔ اور ایک روایت میں یہ آیا جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید پیش کیا گیا۔ سرید یہ کھانا ہے کہ جو حضور کو پسند تھا۔ وہ سرید کیا ہے کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے اور اسے شوربے اور سالن میں ڈال کر ملا کر اور اسے کھایا جائے، تو اسے عربی میں سرید کہتے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ سرید یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا، تو سرید پیش کیا گیا۔ اور جب کھانے کا آغاز ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو کنارے سے کھاؤ، کناروں سے کھاؤ، اس لیے بیچ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ رب کریم نے کھانے کے بیچ میں برکت رکھی ہے۔ تو جب کھانا پیش کیا جائے تو اس کو کنارے سے کھایا جائے، اپنی طرف سے کھایا جائے، اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے تو اسے بعد میں لیا جائے، اور جو کھانا بچے اسے مکمل کر لینا چاہیے۔ تو یہ اس آیت مقدسہ کے ضمن میں علماء مفسرین نے فرمایا کہ رب کریم نے کتنی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کی تعظیم کرنی چاہیے، اس روٹی کی تعظیم کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ یعنی کسی نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کی مثال ایسی ہے گویا جس کسی شخص نے روزہ رکھا اور صبر پر قائم رہا، اس آدمی کی مثال ایسی ہے جس نے کھانا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جو کھانا ہمیں میسر ہے کل قیامت میں ہمیں اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے جب باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر موجود ہیں، تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ کیا چیز تمہیں باہر لے کر کے آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ واقعی جو چیز تمہیں گھر سے باہر لے کر کے آئی ہے وہی چیز مجھے بھی باہر لے کر کے آئی ہے، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ چلو اٹھو چلتے ہیں، اور آپ دونوں صاحبان کو لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے اور دستک دی تو معلوم ہوا کہ وہ گھر میں تشریف نہیں رکھتے۔ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ حضور تشریف لائیے، ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی تشریف لائے، اور جب انہوں نے دیکھا حضور کو اور ساتھ میں شیخین کو دیکھا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ واہ، یہ کتنے نصیب کی بات ہے کہ اتنے معزز مہمان میرے گھر تشریف لائے، اور فوراً ہی کھجوروں کا ایک خوشہ لا کر کے آپ کی خدمت میں رکھا، اور اس کے بعد بکری ذبح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کھانا کھلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نعمت کا سوال ہوگا، اور حضور نے فرمایا کہ تم گھر سے اس حال میں نکلے تھے کہ تم بھوکے تھے، اور اب تم گھر میں اس حال میں لوٹ رہے ہو کہ رب کریم نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی، تو فرمایا کہ جو تم نے کھایا تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اگرچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو عطا کی، اس کا شکر ادا کریں تو کل قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، ایک تو یہ کہ یہ نعمت کس طریقے سے حاصل کی، اور ایک یہ کہ کیا اس نعمت کے حصول پر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا یا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم بندوں کے بارے میں ارشاد ہوا وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان نے بھی ہم انسانوں کو یہ طعنا دیا، قرآن مجید میں ہے ولا تجیدو اکثرهم شاکرین، اکثر انسان شکر گزار نہیں ہیں، شیطان نے بھی یہ طعنا دیا، تو رب کریم کا ہمیں ہر حال میں عزیزان محترم شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ ان آیات میں جو رب کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں میوے عطا کیے، میں نے تمہیں کھجور اور انگور عطا کیے، اس میں چشمے بہائے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں یہ یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ رب کریم کے ان نعمتوں کا ہم شکر تو ادا نہیں کر پاتے، اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی اور اتنی کثرت سے عطا فرمائی کہ ہمیں اس کے شکر کا گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی ہمارے ذہنوں وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ رب کریم نے اتنی بڑی نعمت عطا کی، اگر یہ ہم سے چھن جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم نے یہ ہوائے لطیف جو ہمیں عطا فرمائی اگر یہ کچھ دیر کے لیے بند ہو جائے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ہم شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص اپنی غربت اور مفلسی کی شکایت لے کر کے گیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں نہیں جو امیر لوگوں کے پاس ہیں۔ ان بزرگ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہیں 10,000 درہم دیتے ہیں، تم اپنی ایک آنکھ ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو اس سے فرمایا کہ ایسا کرو تمہیں اتنے اتنے ہزار درہم اور دیں گے، تم اپنا ایک ہاتھ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں دے سکتا، یہ تو بڑی نعمت ہے، اگر ہاتھ چلا جائے گا تو میں کس طریقے سے کام کروں گا۔ اس سے کہا گیا کہ ایسا کرو کہ اتنے اتنے ہزار درہم لے لو، اپنا ایک پیر ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پیر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے میں چل کر کے جاتا ہوں، اسی کے ذریعے سے میں کہیں پہنچ کر اپنے روزگار کا بندوبست کرتا ہوں، تو یہ میں نہیں دے سکتا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ اتنے ہزاروں کی نعمتیں تو تمہارے پاس ہیں اور تم کہتے ہو کہ تم مفلس ہو، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، تم غریب ہو۔ فرمایا اتنی بڑی بڑی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، تو فرمایا کہ رب کریم نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پیغمبر، کیمیاء سعادت میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کا گزر کسی وادی سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے پانی بہ رہا ہے، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہاں پانی کے کوئی اور آثار نہیں ہیں اور اس چھوٹے سے پتھر سے اس قدر پانی بہ رہا ہے۔ انہیں جب تعجب ہوا تو رب کریم نے پتھر کو بویائی عطا فرمائی، اس پتھر نے اللہ کے نبی سے کلام کیا اور اللہ کے نبی سے کہا کہ جب سے میں نے یہ آیت مبارکہ سنی ہے، جب سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ قیامت میں دوزخ کی جب آگ جلائی جائے گی تو اس دوزخ کا ایندھن کوئی پیٹرول نہیں ہوگا، اس کا ایندھن کوئی گیس نہیں ہوگی، اس کا ایندھن کوئی اور دھات یا کوئی اور چیز نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ یعنی آدمی اور پتھر سے اس آگ کو سلگایا جائے گا اور اس آگ کو اتنا دہکایا جائے گا کہ کہا جاتا ہے کہ 70 گویا سال کی مسافت سے اگر کوئی ہو تو وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور اس کی تپش اسے پہنچے گی۔ تو ایسی بڑی آگ، اتنی آگ جو ہے وہ دہکائی جائے گی آدمی اور پتھر سے، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس پتھر نے کہا کہ جب میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا تو میں خوف کے مارے رونے لگا اور یہ میرے آنسو ہیں جو آپ پانی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اسے اس خوف سے آزادی عطا فرما۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کا گزر اسی وادی سے ہوا، دیکھا کہ اس پتھر سے پھر پانی بہ رہا ہے، تو پھر انہیں تعجب ہوا، رب کریم نے پھر اس پتھر کو قوت گویائی عطا کی۔ اس پتھر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تعجب مت کیجئے، پہلے تو میں خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ رب کریم نے مجھے اس خوف سے آزادی عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا انسان اگرچہ ادا نہیں کرتا، لیکن پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ افلا یشکرون، کہ ہم نے تمہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی تو کیا تم حق نہیں مانتے، کیا تم شکر گزار بنتے نہیں بنتے؟ تو ہمیں اس سورہ یاسین کی ان آیات کے ترجمے سے اور اس کے مفہوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وہ آیت لہم اللیل، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، فإذا هم مسلمون، جبھی وہ اندھیرے میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور فرمایا کہ ہم رات ہے ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، یعنی دن جب ختم ہوتا ہے تو پھر تاریکی اور رات آ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ تاریکی ہے، کہ جب سورج ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے اور جب سورج چلا جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ بھی ہماری ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر فرمایا والقمر قدرناہ منازلہ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسی کھجور کی پرانی ڈال، لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، وللیل سابق النہار، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، وکل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک ایک گھیرے میں چل رہا ہے، وآیت لہم انا حملنا ذریتہم، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں، فی الفلک المشحون، ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں بنائی جن پر سوار ہوتے ہیں۔ تو اوپر کی آیت میں جو فرمایا گیا کہ ہم نے رات کو بھی نشانی بنایا اور اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں تو پھر تاریکی ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ سورج ٹھہرتا ہے، چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی کچھ منزلیں مقرر کی ہیں، اور سورج کی منزلیں 365 ہیں کہ وہ 365 میں اپنی منزلیں عبور کر کے اپنا ایک دور مکمل کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول جانے کہ سورج کہاں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب یہ اپنی مقررہ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، اور اسی حالت میں رہتا ہے، پھر سورج سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور دوبارہ اپنی منزل کی طرف جاؤ، پھر سورج اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی منزل مقرر کر لیتا ہے، اور پھر وہ عرش کے نیچے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ سورج جب اپنا چکر مکمل کر کے جب عرش کے نیچے سجدے کی حالت میں ہوگا تو سورج سے کہا جائے گا کہ اٹھو اور اب مغرب کی طرف سے نکلو، اب اپنی رفتار، اپنے جانے کا جو راستہ ہے وہ مغرب کی جانب سے شروع کرو۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ دن کون سا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ دن وہ ہوگا کہ جب کسی کا ایمان مقبول نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے اگر کسی نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس کے بعد پھر اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر گویا سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد پھر کوئی کسی کا ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ تو سورج کے بارے میں یہ احادیث پاک، اس کی شرح میں بھی علماء نے کئی معنی بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شے کو پیدا فرمایا، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، اور ہر شے کی عبادت اس کے حسب حال ہے۔ یعنی ہم تو اپنی عبادت کے جو انداز ہمارے ہیں وہ انسانوں کے ہیں، لیکن دوسری مخلوق کے عبادت کے حال ان کے حال کے مطابق ہیں، ہماری طرح نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی عبادت کا طریقہ، یہ جو چوپائے ہیں ان کی حالت گویا کہ رکوع میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ درختوں کی عبادت کا حال یہ ہے کہ درخت ایسے ہیں گویا وہ قیام کی حالت میں ہیں کہ کھڑے ہیں، تو درخت گویا قیام کی حالت میں ہیں، جانور چوپائے گویا رکوع کی حالت میں ہیں، اور جو رینگنے والے جانور ہیں فرماتے ہیں کہ وہ اس حالت میں ہیں گویا سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پہاڑ کی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ پہاڑ بیٹھنے کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق رب کریم کی عبادت میں مصروف ہے، اور ہر ایک کی عبادت اس کے حسب حال ہے۔ تو فرمایا گیا کہ سورج کی عبادت یہ ہے۔ ایک اور جگہ اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ سورج جب بالکل وسط میں ہوتا ہے، بالکل اوپر ہوتا ہے، تو گویا وہ قیام کی حالت میں ہے، اور اس کے بعد جب وہ ڈھلنے لگ جاتا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہے، اور جب وہ عرش کے نیچے اپنے مقررہ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ سجدہ کرتا ہے، تو کہا گیا کہ گویا وہ اس وقت سجدے کی حالت میں ہے، اور فی الواقع سجدہ نہیں ہے، اس کی تین حالتیں ہیں کہ بالکل سر پر ہو تو قیام کی حالت میں ہے، جب پھلنے لگ جائے تو رکوع کی حالت میں ہے، اور جب عرش کے نیچے پہنچے تو وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ تو فرمایا کہ سورج جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنی منزل مقررہ پہنچ گیا تو ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا کہ اب مغرب سے نکلو، اور اس وقت گویا یہ قیامت کے آثار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا والقمر قدرناہ منازل حتى عاد كالعرجون القديم، کہ چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں، اور ہر ایک دن وہ اپنی ایک منزل طے کرتا ہے۔ جب 28 منزلیں طے کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک یا دو دن کے لیے وہ چھپ جاتا ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ اپنی منزل کا آغاز کرتا ہے تو کہا گیا کہ وہ باریک ہوتا ہے کہ جیسی کھجور کی پرانی ڈال۔ کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ اگر خشک ہو جائے، اس سے کھجوریں نکال لی جائیں، وہ خشک ہونے کے بعد ٹیڑھی ہو کر اتنی پتلی ہو جاتی ہے، تو اسے چاند کے لیے اس کو تشبیہ دیا گیا کہ جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس طرح ہو جاتی ہے جیسے کھجور کی ٹہنی جو باریک اور مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو چاند کے بارے میں بھی فرمایا کہ چاند بھی رب کریم کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کی بھی منزلیں ہیں، اور وہ اپنی مقررہ منزلیں طے کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو سورج اور چاند کے پجاری ہیں، کہ جو سورج کو اپنا خدا کہتے ہیں، جو چاند کو اپنا خدا کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں فرمایا گیا کہ یہ جو چاند اور سورج ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی منزلیں طے کرتے ہیں، اور ایک مقررہ منزلیں ہیں، انہی میں وہ چلتے ہیں۔ اور جہاں کہا گیا کہ سورج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس میں بھی ایسے لوگوں کا رد ہے کہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں کہ دیکھ لو جسے تم خدا کہتے ہو، جسے اپنا معبود کہتے ہو، وہ سورج تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو چاند اور سورج یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بھری کشتی میں سوار کیا، تو کشتی بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اور ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں بنا دیں جن میں سوار ہوتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو کشتی وہ ہے کہ جو سمندر میں چلتی ہے، اور فرمایا ایسے ہی کشتیاں اور بنا دیں، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اور سواریاں ہیں، کہ کشتی تو صرف سمندر میں چلتی ہے لیکن اور سواریاں جو خشکی میں چلتی ہیں وہ اس سے مراد ہیں، جیسے کہ اس زمانے میں اونٹ ہوا کرتا تھا کہ جسے صحرا کا جہاز کہا جاتا تھا، تو اونٹ بھی سواری کا ذریعہ تھا، اور آج کے دور میں جتنی سواریاں ہیں اس سے مراد وہ سواریاں بھی ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں طرح طرح کی نشانیاں عطا فرمائیں، اور تمہیں اتنے میوے اور باغات عطا کیے، اور ساتھ میں یہ سواریاں بھی عطا کی، اور یہ سواریاں اس لیے عطا کی تاکہ تم اپنے رزق کی تلاش میں نکلو، اور رزق حاصل کر کے اور رب کریم کی یہ نعمتیں حاصل کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، فلا صریخ لہم، تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچے، ولا ہم ينقذون، اور نہ وہ بچائے جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو، انسان کو اتنی قدرت عطا کی کہ وہ طرح طرح کی چیزیں بنا لے، کشتی بنا لے، دوسرے سواری کے جانور بنا لے، تو پھر فرمایا کہ پھر ان سب چیزوں کو بنانے کے لیے اور اس کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے مادی سہاروں پر گھمنڈ مت کرنا، اپنی اس طاقت پر گھمنڈ مت کرنا جو مادی سہارے تمہیں میسر ہیں، پھر ان پر گھمنڈ اور تکبر مت کرنا، اس لیے کہ رب کریم تو جب چاہے تمہیں ڈبو دے۔ تم اپنی چیزوں پر ہرگز گھمنڈ مت کرنا، الا رحمتم منا، مگر ہماری طرف کی رحمت، و متاع الہین، اور ایک وقت تک برتنے کے لیے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان پر میرا شکر ادا کرو، اور جو میں نے تمہیں یہ سب چیزیں عطا کی، تمہیں طاقت عطا کی، اس طاقت کی بنیاد پر تم نے جو چیزیں بنا لی، ان کے بعد اب ان کی بقا کے لیے اپنے بازوؤں پر گھمنڈ مت کرو، اپنے مادی سہاروں پر گھمنڈ اور تکبر اور غرور مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے تمہیں ڈبو دے، بس یہ تو اس کی رحمت ہے کہ تم پر وہ عذاب نازل نہیں فرما رہا. تو عزیزان نے محترم یاسین شریف کی ان آیات سے پتہ چلا کہ رب کریم کی نافرمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اس نے جو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی, ہمیں اسی اور جس چیز کا حکم عطا فرمایا ہمیں اس نعمت کو اسی میں استعمال کرنا چاہیے. مثال کے طور پر رب کریم نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی اور ہمیں کہا گیا کہ فلاں فلاں چیزوں کو مت دیکھو, تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو فرماتے ہیں یہ بھی ناشکری ہے, یہ بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے کہ رب کریم نے آنکھ عطا فرمائی اور فرمایا کہ نامحرم کی طرف آنکھ مت اٹھاؤ. اب اگر ہم نامحرم کی طرف آنکھ اٹھائیں تو ہم نے گویا ناشکری کی, گناہ بھی کیا اور ناشکری بھی کی. اسی طریقے سے رب کریم نے جو ہمیں ہاتھ عطا فرمائے تو ہم اس کی مرضی کے کام اگر اس سے کریں یہی اس کی شکر گزاری ہے, اور اگر اس کی مرضی کے کاموں کے علاوہ ان کا ہاتھوں کو کسی اور کام میں استعمال کریں تو فرماتے ہیں یہ بھی ناشکری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اس نعمتوں کا استحکام عطا فرمائے. آدمی کہتے ہیں کہ قدر اس شے کی جبھی ہوتی ہے جب اس سے لے لی جائے, تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر بھی ادا کرو اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ مولا اس نعمت کے زوال سے بچا اور یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں. تو رب کریم کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. ان آیات کی تفسیر میں علماء مفسرین نے یہی بیان کیا, انشاءاللہ اگلی آیات میں کہ جس میں قیامت کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ذکر ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کی جائیں گی. رب کریم جو کچھ کہا گیا, جو کچھ سماعت کیا گیا, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.